الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد تلك الأيام نداولها بين الناس قارن عزیز بس یہ کاتب تقدیر کا جو لکھا ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے میں کہیں اور جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا ابھی 15 منٹ پہلے مجھے راجہ صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ ٹرالر کی ہڑتال وغیرہ کی وجہ سے سپر ہائی وے بند ہے وہ وہاں 2 گھنٹے سے بیچارے پھنسے ہوئے مجھے حکم لیا تھا میں کہیں اور جا رہا تھا میں راستے سے مڑ کے یہاں گیا ہوں آپ کے سامنے بارہ کچھ باتیں ہماری بڑی توجہ سے ہماری تمام خواہران ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سنیں گی ہماری باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ کہ کیا ہوا اور کیا اب ہمیں کرنا ہے اب کیا کرنا ہے دو باتیں محور ہیں گفتگو کا تلک الایام نداولہا بین الناس پروردگار عالم گردش روز و شب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اسی طرح روز و شب کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں روز و شب کے الٹ پھیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات قوموں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی انتخابات سے پہلے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی کچھ باتیں اور ہم اس میں کامیاب بھی رہے سرخر بھی رہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے اکثریت جو ہماری تھی وہ اس الیکشن کے پروسیس کو نہیں جانتی کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے یہ اپنے جذبے کو لے کر میدان میں آئے تھے ہمارے ساتھ جو تھا وہ سب سے بڑی چیز کیا تھی ہمارا جذبہ تھا ایمان تھا اب جب نتائج دیا ہے تو بعض لوگ حوصلہ بھی ہار بیٹھتے ہیں ہمت بھی ہار بیٹھتے ہیں یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے یہ کچھ اور عجیب نہیں ہوا ایسا ہی ہونا تھا پاکستان کے جو شفاف ترین انتخابات کہلاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں 1970 کے جنرل یحییٰ خان کے انتخابات اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اس جیسے انتخابات کبھی نہیں ہوئے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں میں سب بچیاں ہیں اکثر جو ہے بچیاں ہیں ان کو تو نہیں معلوم لیکن جو ہمارے سن کے لوگ ہیں انہیں تو یاد ہے سب اچھی طرح جو ابو 45 ہیں وہ باشعور تھے اس وقت یعنی باشعور سے مراد ان کو سمجھ ہے 5-6 سال کے ہوں گے یقیناً وہ اس وقت 10 سال کے بھی ہوں گے کچھ لوگ جنہیں معلوم ہے کہ کیا شفاف کر انتخابات ان کو کہا گیا تھا لیکن یاد رکھیے کہ وہ انتخابات بھی انجینئرڈ تھے اس میں بھی اتنی صفائی کے ساتھ دو پارٹیوں کو ایک کو ایسٹ پاکستان میں ایک کو ویسٹ پاکستان میں جتوایا گیا تھا ایک سامراجی پلان کے تحت استعماری پلان کے تحت کیونکہ پاکستان کو توڑنا تھا کیونکہ پاکستان کو دولخت کرنا تھا لہٰذا انجینئرڈ انتخابات وہاں 100% ایک پارٹی کو اور یہاں 80% یا 75% ایک پارٹی دیا گیا خیر یہ تو ہم نے اشارتاً کہا کہ جتنے بھی انتخابات پاکستان بننے کے بعد ہوئے محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد وہ سب کے سب انجینئر ہوتے ہیں یہ بھی انجینئر تھے اور جہاں تک ہو سکا تھا ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جن کو ہم گھر پہ بلا سکتے تھے ان کو گھر پہ بلا کے 3-4 روز پہلے ہی نتائج سے آگاہ کر دیا تھا بتا دیا تھا تاکہ ان کا حوصلہ رہے وہ ہمت نہیں آ رہی کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے ہم دیکھ رہے تھے ہمیں معلوم تھا حتیٰ کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے سامنے تو دھاندلی ہوئی نا میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں دھاندلی نہیں ہوئی جہاں دھاندلی ہوئی ہی نہیں سب نے جا کے آرام سے ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے بعد بھی آپ وہاں پر گن کر آ رہے ہیں مثلاً ایک پولنگ بوتھ پہ اپنے 680 ووٹ اور مخالف کے 1500 یہ گن لیے جیت رہا ہے نا پھر بھی مخالف جیت گیا 1500 ووٹ لیکن جب گزٹ اعلان ہو رہا تھا ہوا تو اس میں 680 کے 80 لکھے ہوئے تھے حالانکہ اس 680 پہ سب کے دستخط ہیں نا وہاں تو بےمانی نہیں ہوئی وہاں سب نے گنا سب نے دستخط کیے سب نے پھر بھی بس تو یہ اپنی بچیوں کو بیٹا کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا یہ سمجھنے کی باتیں ہیں یہ سب انجینئر تھے پھر ہم کیوں لڑے جب ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے اور یہ سب ہوگا پورے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی خان نے ہماری جیت کا اعلان ہو گیا جیت گئے ٹی وی پہ آ گیا جیت گئے مخالفین نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم ہار گئے اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. دو دن تک اس سیٹ کا سرکاری نتیجہ اعلان نہیں ہوا. دو دن کے بعد سرکاری نتیجہ اعلان ہوا اور اس میں جناب مخالف جیت گیا, ہم ہار گئے. اور ہارے بھی کیسے, دیکھیے اپیل بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ریکاؤنٹنگ کی اپیل کا حق ہوتا ہے اس سے جو دوسرے نمبر پہ آئے. لہٰذا ہمارے کینڈیڈیٹ کو جو جیت گیا تھا اسے چوتھے نمبر پہ ڈالا گیا تاکہ وہ اپیل بھی, سمجھ میں آ رہی بات, یہ ہوا. اب کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ہم مختصر بات کریں گے. اور دیکھیے ایک لائن ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. ہم اپنی خامیاں پہلے دیکھیں نا, دھان لیے سب اپنی ہے, وہ سب اپنی ہے. ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت مسلمین کا نعرہ کیا ہے, شروع سے پہلے دن سے جب سے وجود میں آئی ہے, مقصد بنانے کا کیا ہے, وحدت. یعنی نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ اس پہ کوئی فرقے واریت کی چھاپ نہ لگے, اس کے پلیٹ فارم سے سب کو دعوت دی جائے. اور مرکز کی سطح پہ یہی پالیسی تھی. ہم بھی جہاں جاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ اپنے جذباتی جوانوں کو یہی لائن دیں, یہی ڈائریکشن دیں کہ بھائی سب کی بات کرو. یہاں کا دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, کیونکہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں میدان عمل, یاد رکھیے اس پاکستان میں صرف شیعہ مظلوم نہیں ہے, یہاں کا شیعہ بھی مظلوم ہے, یہاں کا سنی بھی مظلوم ہے, یہاں کا بریلوی بھی مظلوم ہے. پختون خیبر خواہ میں جن مسجدوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں نا, وہ بریلویوں کی نہ شیعوں کی, وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, وہی بے گناہ نمازی مارے جا رہے ہیں. یہاں کا اردو بولنے والا بھی مظلوم ہے, یہاں کا سندھی اسپیکر بھی مظلوم ہے, یہاں کا پنجابی بھی مظلوم ہے. پورے پاکستان کی بات کریں, جو پنجابی ہاری کسان ہے نا, وہ بھی مظلوم ہے بےچارا. یہاں کا پٹھان بھی مظلوم ہے, یہاں کا بلوچ بھی مظلوم ہے, یہاں کا ہندو بھی اور کافر بھی, یہ دونوں بھی مظلوم ہیں. یہ اپنے شروع سے اپنے کمپین میں ظاہر ہے, ایک ایک دو دو جگہ سے زیادہ تو نہیں جا سکتے تھے, اتنے بڑے پاکستان میں سندھ میں بلوچستان میں جا سکے, پنجاب میں کچھ جگہوں پہ جا سکے, لوگوں کو شکایتیں بھی نکاح نہیں ہیں. تو ایک آدمی 137 سیٹوں پہ آپ کی کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, کہاں کہاں جائے گا؟ ایک ایک دن بھی کیا تو ٹوٹل 20 دن کی تو کمپین تھی, تو 20 دن میں کہاں کہاں جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. جیسے یہ گلے شکو کا وقت نہیں ہوتا, لیکن پہلے وہ حالات سمجھ لیں, ماحول سمجھ لیں. ویژن ہمارا کیا تھا, ووٹ کوئی دے یا نہ دے, ہمارا ویژن تھا سب کے لیے, ہمارا نعرہ تھا سب کے لیے. کچھ ہوتے ہیں نادان دوست, کہہ لوں جو بھی کہہ لوں, ہمارے اپنے ہیں, محبت کرنے والے, دین سے محبت کرنے والے, شیعہ سے محبت کرنے والے, شیعوں کی ٹارگیٹ کے لیے ان کا دل کھلتا ہے. پہلے دن سے جو ہم نہیں چاہتے تھا, مرکز نہیں چاہتا تھا, وہ ہوا. اچھا ہوا, جو ہوا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, خدا نہ کرے یہاں گلی شکوے تھے کرنے تھوڑی آئے ہیں آپ کے پاس. ہم ایک بات کریں کہ شروع میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پہلا تجربہ تھا نا, لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آیا. اس پوری کمپین کو پیور شیعہ کمپین بنا دیا گیا, پیور شیعہ خیمہ, حسینی خیمہ, لبیک. یعنی اب ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ نعرے سن کے دوسرا تو آپ بھول جائیے کہ کوئی ووٹ ڈالے گا, آپ کو ڈال ہی نہیں سکتا, چاہے وہ کتنی لبرل سننی ہو ڈالے گا ووٹ. آپ خود مجھے جواب دیجئے کہ آپ کے نعرے سن کر, آپ کے میسیجز پڑھ کے کوئی معتدل اہل سنت بریلوی بھی آپ کو ووٹ ڈال سکتا ہے؟ میرے بھائی, میرے ہمارے بہنوں, اب بات سمجھ میں آئی کہ پہلے جو قدم تھا وہ کیا ہوا, لیکن ہم نے اس پہ کوئی, کیونکہ لوگ جذبات میں تھے, ہمارے جوان, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, بڑے سے ہم نہیں چاہتے تھے. ہم تو چاہتے, دیکھیں نا قوموں کی جو جنگیں ہوتی ہیں, کئی بار خواہ میں نے عرض کیا ہے اپنے مجالس میں بھی اور دروس میں بھی, میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ قوموں کی لڑائیاں 2 سال 4 سال 10 سال کی نہیں ہوتی, یہ لڑائیاں ہوتی ہیں صدیوں کی, صدیوں تک چلتی, 300 سال 400 سال 500 سال. میں ایک مثال دیتا ہوں, عزاداری کر رہے ہیں آپ, بدترین حالت میں بھی جلوس اٹھا رہے ہیں, کیسے یہ حالات, جلوس تو نہیں رکے آپ, مجلسیں تو نہیں رکی, ہو رہا ہے, بڑھ کے ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ شروع کیا. لیکن یہ جلوس, پہلا جلوس کب اٹھا معلوم ہے آپ کو؟ واقعی کربلا کے 300 سال بعد, واقعی کربلا کے 300 سال. کسی امام کے زمانے میں بھی جلوس نہیں اٹھ سکا, بارہ امام کی بھی غیبت کبرا کے 150 سال, یعنی 125 سال کے بعد, تقریباً 130 140 سال کے بعد. پہلا جلوس کب اٹھا؟ واقعہ کربلا کی 3 صدیوں کے، یعنی 3 صدی تک شیعہ بیچارے کوشش کرتے رہے زیر زمین انڈر گراؤنڈ، اور مجلسیں چھپ چھپ کے کرتے تھے، 4-5 آدمی باہر پہرا دے رہے ہوتے تھے، چیختے ہوئے بھاگتے تھے بند کر دو بند کر دو بند کر دو مجلس بھر. یہاں وہ زمانہ تھا کہ اماموں نے حکم دیا اپنے نام بدل لو، اپنا عقیدہ بدل کے کہو میں شیعہ نہیں ہوں، کہہ دو سنی ہوں. یہاں تک آئے نا زمانہ، تقیہ کا زمانہ تھا نا، اماموں نے خود کا جان بچاؤ مال بچاؤ نکل جاؤ ہجرت کرو چلے جاؤ. یہ ہماری تاریخ ہے. 300 سال کی جد و جہد کے بعد واقعہ کربلا ہوا. 61 ہجری میں پہلا جلوس اٹھا، 357 ہجری. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک جلوس اٹھنے میں کتنی صدیاں لگی؟ 3 صدی. 3 صدی. یہ بات ہمیں سمجھ لیتی. اس لیے جو ہو رہا تھا ایک جذباتی ریلے میں چل رہا تھا، بہت اچھا تھا. لوگوں کا جذبہ، سب سے بڑی چیز کیا سامنے آئی؟ اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی ملت، اپنے مظلوم لوگوں کے لیے جو دل میں محبت تھی، وہ لوگوں نے پورا اپنا سینہ کھول دیا، نگل دیا باہر. مرد ہوں، عورتیں ہوں، کسی علاقے کے ہوں، ڈیفینس کے ہوں، اورنگی کے ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ بےمانی کے باوجود جن 137 پولنگ میں پہلے پولنگ ہو چکی ڈیفینس وغیرہ کی، تو 43 میں بھی تھی نا، اس میں تو ہم نے حصہ نہیں لیا، 137 میں جو بھی، اس میں دھاندلی کے باوجود گورنمنٹ مجبور ہوئی ہے سرکاری گزٹ میں، ہمارے وہاں سے ڈیفینس کلفٹن سے ووٹ نکلے ہیں 8700. اب آپ سوچیے ایمانداری سے کتنے ہوتے ہیں؟ 14-15 ہزار بے شک ہار جاتے ہیں، لیکن 14-15 ہزار تو تھے نا. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہماری ملت کا جو درد تھا وہ سب نے ایک جیسا محسوس کیا، چاہے وہ قصبے کا رہنے والا ہو، اورنگی کا ہو، گلشن کا ہو، گلستان جوہر کا ہو، جولی کا ہو، ملیر کا ہو، لانڈھی کا ہو، کلفٹن کا ہو، ڈیفینس کا ہو. اور ڈیفینس کلفٹن میں آپ کا یونٹی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں یونٹی نہیں. وہاں لوگ خود نکلے، بہت علاقوں بڑے بڑے لوگ خود نکلے کہ آپ کو کچھ ضرورت نہیں، ہم اپنے ووٹر خود لے جائیں گے، ہم خود کریں. لیکن پھر جو صورتحال بنی، بے وفائی دوسری طرف سے بھی ہوئی، سب پارٹیوں نے کہا تھا کہ پورے، کیونکہ دیکھیے بے ایمانی تو یہاں بھی نا آپ کے علاقے میں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک پہ الیکشن لڑیں اپنے دوسرے کینڈیڈیٹ کو یوں ہی چھوڑ دیں. وہ اس کے ساتھ بھی تو دھاندلی ہوئی، انچولی میں بھی تو ہوئی ہے، گلشن میں بھی تو ہوئی ہے، سولجر بازار میں بھی تو ہوئی ہے. تو تمام پارٹیوں کا موقف یہ تھا کہ بھائی سب بائیکاٹ کریں گے، اب کوئی ایک سیٹ لینے پہ راضی ہو جائے تو بے وفائی اس نے کی ہے، ہم نے تھوڑی کی ہے. ہمارا تو موقف وہی تھا نا کہ بھائی پورے کراچی میں الیکشن ہونا چاہیے، یہی جماعت اسلامی کا تھا، یہی پی پی کا، سب کا یہی تھا. ایک پارٹی نے ساتھ نہیں دیا، وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے، کلفٹن ڈیفینس پہ لڑ گئے. لیکن ہم تو یہ نہیں کر سکتے نا، کر سکتے تھے کہ ہمارا موقف تھا پورے کراچی کا، کیونکہ بے ایمانی تو ہماری خواہر کے ساتھ بھی ہوئی نا یہاں، تو ان کو ہم بھول جائیں اور وہ اپنے ایک کینڈیڈیٹ کو الیکشن میں لڑا دیں گے، چلو میدان صاف ہو گیا، اب ہمارے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے. اپنے مولانا علی انور کو ہم بھول جائیں کہ اس کے ساتھ بھی بے ایمانی ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، اس کی سیٹ پر جا کے کلفٹن ڈیفینس میں ہم الیکشن میں حصہ لے لیں دوبارہ. سولجر بازار میں ہمارے بھائی کے ساتھ کتنی زبردست دھاندلی ہوئی، جیتی ہوئی سیٹ ہماری جیتی گئی، اس کو ہم بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں. تو لہٰذا ہمارے موقع پہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے فلاں پارٹی کے ساتھ بھائی کاٹ کر کے، فلاں پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں آپ سب دیکھ لیں، جماعت اسلامی نے بھی بھائی کاٹ کے، انہوں نے بھی نہیں لیا، پی پی نے بھی، فنکشن سب نے یہ طے کیا تھا نا، ایک ساتھ 3 تلوار پہ گئے تھے ہم، اسی لیے ہم آنگی کے لیے گئے تھے کہ بھائی پورے کراچی کی بات ہوگی، ایک سیٹ کی بات تھوڑی ہوگی. وہ ایک سیٹ پہ راضی ہو گئے، ہم تو راضی نہیں ہوئے، ان کو ایک مل گئی، مبارک ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایک بات یہ ہو گئی کہ ہم نے کمپین چلانے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جو ضروری تھا، ٹھیک، کوئی بات، کوئی غلط. میں نے عرض کیا کہ قوموں کی زندگی میں یہ سارے مراحل آتے ہیں، ہوتا ہے. ہم نے سیکھا، ہم جیتے، ہم ہارے نہیں، ہم جیت گئے. کیوں جیت گئے؟ سیکھ نہیں ملی نا ہمیں، کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن پروسیس سب کو پتا چل گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے. ایسا نہیں کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، اب آپ کہیں گے جب ہمیشہ یہ ہوتا ہے تو آئندہ بھی نہیں لڑے. نہیں، کوئٹہ میں نہیں کرنے دیا گیا نا، کوئٹہ میں آپ جیت گئے. اس کی بھی ٹیکنکس ہوتی ہیں نا ساری، کیسے لڑا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، ہم نے حاصل کیا کیا. ہم نے جو نعرہ لگایا تھا ایک بطور کلی، وہ تو ہمیں مل گیا. اور وہ نعرہ کیا ملا؟ کہ اپنے وجود کو ہم نے تسلیم کرا لیا. دیکھیے اگر ہمارا وجود ان کے سامنے اہمیت نہ رکھتا ہوتا نا، تو یہ کبھی بھی اتنی زبردست پیمانے میں پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ دھاندلی نہ کرتے. انہیں سب سے زیادہ خوف یہی تھا کہ یہ نہ آ جائے, یہ نہ آ جائے, یہ نہ آ جائے. ٹھیک ہو گئی بات, کوئی مسئلہ نہیں. آگے میں نے عرض کیا آپ سے, اگر میں تاریخ انبیاء پڑھنا شروع کروں تو 800 سال کی جد و جہد بنی اسرائیل, 800 سال, 8 صدیاں, کتنی نسلیں گئیں. اس وقت کے مومن تھے نا, وہ زمانے کے مومن تھے بنی اسرائیل, جناب موسیٰ سے پہلے کے دور کی بات ہے, 800 سال جد و جہد. آج کی مثال دوں, کل بھی میں نے جب مردوں کا ہوا تو وہاں بھی مثال دی تھی, بتایا تھا. اس وقت مورو محاذ آزادی ایریٹیریا میں لڑ رہا ہے, اسی طرح فلپائن میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے کچھ صوبوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تحریکیں 300 سال سے لڑ رہے ہیں جنگ آزادی, تیر اور تلوار کے زمانے سے انہیں لڑنا شروع کیا ہے. اب ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, کتنی نسلوں کی گزر گئی لڑتے لڑتے آزادی کے لیے, 3 صدی. یعنی جب انہوں نے آزادی کی تحریک شروع کی تو تلواروں اور تیروں کا زمانہ تھا, ڈنڈوں کا زمانہ تھا, اور اب وہ زمانہ آ گیا کہ ان کی 7ویں 8ویں نسل جو ہے وہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, لیکن لڑ رہے ہیں. ابھی تک انہیں آزادی نہیں ملی لیکن لڑ رہے ہیں. اور جدید زمانے میں آ جائیے, نیلسن مینڈیلا 27 سال زندان میں رہا, یہ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, 27 سال زندان میں عدم تشدد کے لیے لڑتا, جیت گیا, چھوڑنا پڑا ان کو, وہاں کی نسل پرست حکومت کو بھاگنا پڑا, جیت گیا عدم تشدد کے ساتھ. اور اس نے اپنے جنوبی افریقہ کو آزادی دلا دی, یعنی پوری دنیا مثالوں سے بھری ہوئی. ہزاروں آدمی, بلکہ کئی لاکھ آدمی لانگ مارچ, یہ جس کی کہتے ہیں نا روزانہ لانگ مارچ, لانگ مارچ اس کا اصل کیا ہے, وہ چیئرمین ماؤ نے جو لانگ مارچ کیا تھا چائنا کو آزاد کرانے کے لیے, وہ تھا لانگ مارچ جو کئی ہزار کلومیٹر کا کیا تھا اس نے, اور اس میں اس کا اپنا بیٹا بھی مارا گیا تھا چیئرمین ماؤ کا. تو ماؤ زیتونگ نے جو لانگ مارچ کیا تھا اسی کو یہ روزانہ تماشا بنائے ہوئے ہوتے ہیں, لانگ مارچ لانگ مارچ لانگ مارچ. ابھی تک اس کے بعد تاریخ میں کوئی لانگ مارچ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. برسوں اس نے تحریک چلائی اور ایک افیم چی قوم کو اس نے کیا بنا دیا, دنیا کی سپر طاقت بنا دی. چوئن لائی چیئرمین ماؤ, یہ بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کے پرانے, جنہوں نے آزادی جنگ آزادی کی تحریک چلائی عدم تشدد کے ساتھ, جیت پہنچا دی. رشیا کا نظام کچھ بھی ہو, ہم آج تحریکوں میں بات کریں کہ دیکھیے یہ غیر مسلم ہیں اور ان کا کوئی دین نہیں, مگر ان کا یقین کتنا پختہ ہے یہ دیکھیے آپ. ولادیمیر ایلچ لینن, جسے صرف لینن کے نام سے لوگ جانتے ہیں, برسوں زندانوں میں رہا, لڑتا رہا زار شاہی سے. زار شاہی روس کی وہ 1917 تک کی پہلے بادشاہت جو تھی اس کو زار شاہی کا نام, زار خاندان تھا, جیسے پہلے بھی خاندان یہ خاندان سے روس میں تھا. زار زار شاہی کے خلاف لڑا, روس کو آزاد کرایا, انقلاب لے آیا, 40 سال کی جنگ ہے, 40 سال کی جنگ ہے, ہوا نہیں. ہمیں قدم رکھے ہوئے کتنے سال ہوئے, ابھی 3را سال, کتنے سال ہوئے, اور ہم مذہباً عقیدتاً کون ہیں, کربلائی. ہمارا عقیدہ کیا ہے, امام حسین پر, کربلا پر. میں نے جو مثالیں دی تو ہماری مقاومت, ہمارا حوصلہ کیسا ہونا چاہیے, ان سب سے تو زیادہ ہونا چاہیے نا, ہیں کہ ہمیں تو زندانوں کے لیے اور پھانسیوں کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. کتنی افسوس کی بات نہیں کہ جو دشمن ہے اس کے پاس ایسے آدمی ہوں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ میں اپنے اوپر رکھ کے مثال دیتا ہوں, آج ایک میں نے کئی برس خود بھی نوجوانی میں, بتانے کی بات نہیں لیکن بس تذکرہ آ گیا, لوگ جانتے ہیں, کئی برس میں نے خود جیل میں گزار اپنی نوجوانی کے, ضیاء الحق کے دور میں 3-4 سال میں خود جیلوں میں رہا. پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر ابھی میں پکڑ لیا جاؤں یا میرا بچہ پکڑ لیا جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے. ایک رات, 2 رات, 3 رات گزارنا, یعنی وہ جو پریشر ہم پہ پڑتا ہے نا نفسیاتی, وہ ہم جانتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تالوں کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں, بھائی یہ جائیں گے کھولیں گے چھڑوا کے لیں, کیوں نہیں چھڑوا رہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, میں ان ماؤں کو جانتا ہوں, ابھی زندہ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. یہ بچے پکڑے جاتے تھے پہلے تو کہتے تھے امام کے نام پہ گئے, پرواہ نہیں کرو, سنت سجاد ادا کر رہے ہو جاؤ. لیکن خیر اب حالات ایسے نہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ سب باتیں, لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عقیدتاً ہمیں کتنا مضبوط ہونا چاہیے, کتنا محکم ہونا چاہیے. کوئی دنیا ہمارا ساتھ نہ دے, مگر اس کے باوجود ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے نا کہ بھائی اگر مصیبت کا وقت آ گیا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ کیا سیکھا آپ نے؟ ایک دو باتیں تو میں نے یہاں سیکھی. ابھی سے ہمیں کام شروع کرنا ہے, اب یہ پتہ چل گیا. اور شیعت خالی شیعت نہیں, امام خمینی کا نعرہ کیا تھا؟ دنیا بھر کے مظلوموں ایک ہو جاؤ. امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر ظالم شیعہ بھی ہے تو میں اس کا دشمن ہوں, مظلوم کافر بھی ہے تو میں اس کا دوست. اور یہ انہوں نے کر کے بتایا, عملاً کر کے بتایا, عملاً کر کے بتایا. ظالم شیعہ رضا شاہ پہلوی کیا تھا؟ مذہب شیعہ تھا نا, شیعہ تھا کہ نہیں؟ وہ تو شیعہ تھا, اس کا خاندان بھی شیعہ تھا. عباس حویدہ کیا تھا؟ مہدی بازرگان کیا تھا؟ ابو الحسن بنی صدر کیا تھا؟ یہ سارے منافقین کیا تھے؟ منافقین خلق کیا تھا؟ شیعہ تھے مذہب. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ظالم شیعہ بھی ہوگا میں اس سے لڑوں گا, مظلوم کافر بھی ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں. میں نے بادامی باغ کی مثال دی تھی کبھی کسی جگہ پہ, کہ بادامی باغ میں اگر عیسائی لاہور میں مارے جائیں, ان کی بستی جلائی جائے, اچھا کام ہوگا. ہم کیا کریں؟ مٹنے تو کافر ہیں, یعنی ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور ہم نے آواز اٹھائی, اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جو میں کہہ رہا ہوں فتح کیا ہوا, پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ کوئٹہ میں مسیحی برادری نے, میں خود ملا ہوں کیونکہ میں آخری تین دن کوئٹہ میں تھا الیکشن کے, میں خود ملا, مجھ سے آ کے ان کا وفد ملا, ان کے جو تھے اب جو بھی یہاں پہ کہلاتے ہیں وہ بھارت فادر پرویز وغیرہ, مجھ سے آ کے ملے. اور انہوں نے علل اعلان ووٹ ہمیں ڈالے, شیعوں کو ڈالے, کہ ہم بے شک مار دیں ہم کو طالبان کچھ کر دیں, ہم ووٹ آپ کو دیں کیونکہ آپ نے سب کی بات کی اپنی بات نہیں کی, شیعوں کی بات. اب سمجھ میں آئے کہ ہم سے کہاں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی؟ ہوئی نا تھوڑی سی بھی, سب سے. لیکن ہم اس لیے اشارتاً باتیں کرتے تھے, تقریروں میں جہاں بھی جاتے تھے بتاتے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس وقت یہ دل کی بھڑاس, یہ جو برسوں کا ظلم اور تشدد اور جبر ہے وہ سامنے آ رہا ہے. یہاں ہر مظلوم ہندو کیا یہاں کا بیچارہ محفوظ ہے؟ میں تو اندرون سندھ میں رہتا ہوں یار, اندرون سندھ مستقل میرے پروگرام میں رہتے ہیں, کند کوٹ کشمور ادھر چلے جانا, ہندوؤں کی حالت دیکھیں وہ کیسے سہمے ہوئے رہتے ہیں. ان کے بچوں کو اٹھا کے دن دہاڑے لے جاتے ہیں اور پھر ان سے پیسے لے کے چھوڑتے ہیں کہ وہ بیچارے بنی ہیں دکانیں کاروبار ان سے پیسے لے. تو کیا اس کی مدد کرنا, اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض نہیں ہے؟ ہے نا ہمارا فرض. اب ایک سب سے بڑی فتح جو ہمیں ملی وہ کیا ملی اس الیکشن میں؟ کہ اتنی بڑی ٹیم کسی ہارنے والی جماعت کو نہیں ملتی ہارنے کے بعد, جتنی بڑی ٹیم ورکروں کی کارکنوں کی ہمیں مل گئی. اب مجھے بتائیے کہ ہم جیتے یا ہارے؟ دیکھیے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, ایسے نہیں بات کروں گا میں خواہ مخواہ میں جذباتی کر کے آپ سے ہاں ہاں کر کے چلا جاؤں, نہیں میں دلیل دیتا ہوں. کربلا میں 72 شہید ہو گئے, اس نے اپنے خیال میں اپنے مخالفین کو کچل دیا, کچل دیا نا. لیکن اس کے بعد جب نسبت نکالیں یعنی ایوریج نکالیں گے, نسبتاً آپ نکالیں گے کہ تو آج تک حسین کی فوج بڑی ہے یا دنیا میں کسی اور کی فوج بڑی ہے؟ دنیا میں ساری فوجوں کو آپ الگ کر لیجئے, شمار کر لیجئے, الگ الگ کھڑا کر دیجئے, عیسائیوں کی فوج, یہودیوں کی فوج, ہندوؤں کی فوج, فلاں کی فوج, فلاں کی فوج, تو دنیا میں سب سے بڑا لشکر حسین کا لشکر ہے. یہ فتح ہے نا حسین کی, صدیوں پر محیط. آپ یہ تو سوچیں کہ جناب ایک ایک کارکن بہن کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا ہمیں, اب یہ قصبے اور اورنگی سے لے کے ڈیفینس کی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جس جذبے کے ساتھ آئی, یعنی ہم وہاں گئے تھے انہیں حوصلہ دینے کے لیے, یقین جانے کہ ہم انہیں حوصلہ دینے گئے تھے کہ بھئی ہار گئے ان کے دل پشمندہ ہوں گے, وہاں الٹا ہو گیا, وہ ہمیں حوصلہ دے رہے. آغا صاحب آپ فکر نہ کیجیے گا, ہم لوگ ساتھ کھڑے ہیں. آپ بے فکر ہی, ہو گیا جو ہو گیا, ہم ہمیشہ ساتھ ہیں, ہم ساتھ رہیں گے. اور ابھی وہاں بھی پروگرام ہے دو تین دنوں, مجھے جانا ہے, انہوں نے بہت بڑا ایک پروگرام رکھا ہوا ہے وہاں. اسی سلسلے میں کیا ہوا بھائی, ہم تو میدان کے لوگ ہیں نا, میدان میں کھڑے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے مثالیں دی تھیں آپ کو پہلے بھی تاریخ کہ پاکستان کی تاریخ بھی لوگوں کو جو پڑھائی جاتی ہے پتہ نہیں الٹی سیدھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن کوشش کیا کریں ہماری بچیاں بیٹا اسٹڈی کریں, یاد رکھیے فرق ہے پاس ہونے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. اسکول کالج کی کتابیں یہ اسٹڈی الگ ہے اور نالج الگ ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ نالج ایک الگ چیز ہے, سائنس ایک الگ چیز ہے. جنرل نالج جو ہے وہ کچھ, وہ کتابیں پڑھے بغیر انسان کچھ بھی نہیں بن سکتا, چاہے وہ انٹرنیٹ کا کتنا ماسٹر ہو. آج کل کے بچے, بچے بچیاں میری ہیں سب بیٹھے ہوئے یہاں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بڑی دنیا, پوری دنیا ان کی جیب میں ہے. ایک بچہ ایک ٹی شرٹ پہنے ہوئے, اور جناب ذرا سی بات ہو اس نے انٹرنیٹ کھولا اور کہا کہ یہ گوگل پہ, یہ گوگل پہ یہ معلومات, یہ معلومات, یہ معلومات. یہ معلومات نہیں ہے, یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ نالج نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے آپ کے کالج اسکول کی تعلیمات کی, نالج کچھ اور ہوتی ہے. وہ ٹی شرٹ پہنے ہوا تھا, اس پہ ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر کی تصویر بنی ہوئی تھی, اور ہم اس کو اپنے میٹرک کے زمانے سے جانتے تھے, 74 سے ہم جانتے تھے ان انقلابی رہنماؤں کو دنیا بھر کے, کیونکہ اسٹڈی کرتے تھے. اخبار چوتھی کلاس سے عادت ڈال لی تھی, آج تک وہ عادت ہے کہ صبح نہیں ہوتی جب تک اخبار نہ پڑھنے ہو. جس دن اخبار کی چھٹی ہو ہمیں, ہماری صبح ہی نہیں ہوتی, دن بے چینی سے گزرتا. پہلے اخبار اداری, اس کے ایڈیٹوریل, عادت تھی پڑھنے کی, اب ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھا, یہ آگے کیا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا یہ کون ہے جس کی تصویر تمہاری ٹی شرٹ پہ بنی ہوئی ہے؟ اور وہ ماشاء اللہ اچھا خاصا پڑھا لکھا, اور اس کا تو ایم ایس یا پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. مجھے آج کے تو ڈگریاں بھی ہوئے, ہمیں بھی نہیں پتہ. ہمارے بچے بھی جو پڑھ رہے ہیں, ہم بھی ان سے پوچھتے بھائی اس کا مطلب تو بتا دو, اس کا ڈگری کا مطلب کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. دیواروں پہ لکھے تھے کے پی ٹی ٹی ٹی, وہ تو نہیں کیا 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 لکھا ہوتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یقین جانے ہمارے زمانے میں ایسا تھا نہیں بھائی, جب ہم نے میٹرک کیا ایسا سب کچھ نہیں تھا. سیدھی سیدھی کلاسیں تھیں, ڈگریاں تھیں, پتہ اس کو نہیں ہوتا تھا. اب ہوتا ہے کہ ماڈرن ایج ہے نا, مطلب تنقید نہیں کر رہا, ارے اسپیشلائزیشن آ گیا نا, ہر چیز میں الگ اسپیشلائزیشن آ گیا, ایک ایک چیز کا اسپیشلائزیشن, مشورے دینے کا اسپیشلائزیشن ہو رہا ہے. میں تو حیران ہو گیا. یعنی اب ایسے دفتر کھل رہے ہیں یوروپ میں کہ جہاں صرف آپ مشورہ لینے جائیے, مشورہ لینے کی فیس $50 ہے. وہ مشورہ دے گا $50, آپ کو مشورہ دے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس میں بھی اسپیشلائزیشن ہو رہا ہے مشورہ دینے. اب جب اتنا واسٹ ہو جائے میں, تو میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے یوں دیکھا, پھر کہا ہالی ووڈ کا کوئی اداکار. میں نے کہا بیٹا اسے کہتے ہیں نالج جو تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس انفارمیشن ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے. میں نے کہا اسے کہتے ہیں نالج. اتنے بڑے انقلابی لیڈر چی گویرا کو تم نے ہالی ووڈ کا اداکار بنا دیا, تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا پہنے پھر رہے. کتنا بڑا انقلابی لیڈر ہے کہ اگر اس کی ہسٹری پڑھ لو تو شاید تمہاری زندگی بدل جائے. چی گویرا بہت بڑا انقلابی لیڈر تھا, بیلجیم کا تھا, مگر کیوبا کی جنگ میں فیڈرل کاسٹرو کے ساتھ وہ رہا, جنرل تھا, یعنی کمانڈو جنگ جس کو کیا کہتے ہیں, چھاپا مار جنگ لڑتا رہا, امریکہ کو شکست تھی. اور جب کیوبا آزاد ہو گیا تو فیڈرل کاسٹرو نے اسے اپنا وزیر دفاع بنانا چاہا. وہ چلا گیا کہ نہیں, جہاں تک سامراج کی سرحدیں میں وہاں تک لڑنے جاؤں گا. اور پھر وہ بولیویا چلا گیا لڑنے امریکہ سے, وہ بولیویا میں وہ مارا گیا. وہ اس وقت کے نوجوانوں کا ہیرو ہوتا تھا چی گویرا. اسلامی انقلاب تو نہیں آیا تھا نا, چی گویرا انقلاب آ گیا. تو اب بچوں کو پڑھنا چاہیے نا کہ نواب صفی کون ہے, رز مارا کون تھا, علی اندرزگو کون تھا, فدائیان اسلام کیا تھے. یہ اچانک ایک امام خمینی نے نعرہ لگایا اور انقلاب آ گیا, ایسا تھوڑی ہوا. شہید آیت اللہ فضل اللہ نوری جسے 1880 میں پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے, اس سے تحریک شروع ہوئی ہے. 100 سال لگے بھائی, 100 سال میں ہزاروں لاکھوں عام آدمی علماء پھانسی پہ چڑھ گئے. شہید آیت اللہ حسن مدرس, شہید مرزا کوچے خان جنگلی, شہید موسیٰ خیابانی, شہید آیت اللہ سعیدی, شہید آیت اللہ غفاری, مطاہری, بہشتی, نہ معلوم کتنے تو مرجے شہیدوں میں پھانسیوں پہ چڑھے, گولیوں سے اڑا دیے گئے. بھائی کیا ہے, نالج نہیں, انفارمیشن بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اسپرٹ بھی ہے, مگر نالج نہیں. نالج آتی ہے کتاب سے دوست. یاد رکھیے کتنے ہی سیٹلائٹ کا دور آ جائے, کتاب کی اہمیت کسی بھی دور میں ختم نہیں ہو سکتی. ورنہ اللہ کتاب نازل نہ کرتا, ایک کمپیوٹر نازل کر دیتا. ہاں کتاب, اسی لیے کتاب قیامت تک کے لیے نازل ہوئی نا, کتاب کی اس لیے اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا, ایک کمپیوٹر جس میں ساری دنیا کی معلومات ہوتی وہ دے دیتا, لوگوں اس میں دیکھ لینا, جو نکالنا ہو گوگل سے نکال لینا. اللہ بھی کر سکتا تھا جناب جبرائیل کے ذریعے, کتاب, کیونکہ جو کچھ اس میں بھی نہیں ہے وہ سب کچھ بھی کتاب میں. ٹھیک, یہ ایک الگ بحث ہے, یہ درسی بحث ہے, اس کو نہیں کرتے ہم, ادھر ہی رہتے ہیں. کچھ کوآرڈینیشن. ہمارے اتنی جلدی جلدی میں یعنی آخری وقت میں فیصلے ہوئے کینڈیڈیٹس کا انتخاب ہوا, اس میں کینڈیڈیٹس کا قصور نہیں, امیدواروں کا. اس کی ذمہ داری کن لوگوں پر تھی؟ جن لوگوں کو ان کینڈیڈیٹس کو ایک لائن ڈرا کر کے دینا تھا, اس لائن پہ چلنا. وہ قصوروار بیچارے کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ 20 دن 25 دن کا ٹائم ملا اور اس میں انہیں سارے کام دیکھنا تھے پاکستان بھر کے, اسکروٹنی بھی کرنی, یہ بھی کرنا, وہ بھی کرنا, اس سے بات کرنا, اس پارٹی سے بات کرنا, سارے مسائل, یعنی مسائل کا ایک امبار. کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, سب ہو, سب گزر گیا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہمارے حوصلے کتنے ہیں. ہمارا حوصلہ اتنا ہی تھا کہ مطلب گھر بیٹھ جائیں, قصہ ختم, یا ہمارا حوصلہ قیامت تک میدان میں رہنے والا ہے, یا ہمارا حوصلہ ہمیشہ کے لیے میدان میں کھڑے رہنے والوں کا حوصلہ ہے. ہم اپنے عہد کے پابند ہیں جو ہم نے عہد کیا, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ لوگ جو کار رسالت انجام دیتے ہیں اس راہ میں کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ. ہمارا اعلان جنگ نہیں تھا کسی سے, نہ ہے, جیسا کہ بعض جگہ ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا, کچھ بھی وجوہات رہی ہوں. ہمارا اعلان جنگ سسٹم کے خلاف, اس نظام کے خلاف ہے جو بھتہ خوروں کو پیدا کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے. ہمارا اعلان جنگ اس نظام کے خلاف ہے کہ جو وڈیرا شاہی کو پیدا کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے. ہمارا اعلان جنگ اس سسٹم کے خلاف ہے جو سسٹم سرمایہ داری نظام کو پروان چڑھا رہا ہے. ہمارا اعلان جنگ اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جو مخصوص فکر کے حامل وڈیروں کو, سرمایہ داروں کو جبرن لے کر آتا ہے اسمبلیوں میں. وہی وڈیرے اپنی مرضی کے وزیر رکھتے ہیں, اپنی مرضی کے آئی جی رکھتے ہیں, اپنی مرضی کے ایس ایس پی رکھتے ہیں, اپنی مرضی کے ایس ایچ او. ان کی حکومت ہے نا, ان کی امپائر ہے یہ پاکستان ان کے باپ کے لیے بنا, ان کی امپائر ہے, کبھی یہ کبھی وہ, یہی سسٹم. اتنے فرسودہ اور ایسا سسٹم جس کی جڑیں اتنی گہری, شہروں میں اگر جیت بھی جائیں, ہم لوگ تو انٹیریئر کا جو احوال ہے وہ آپ کو نہیں معلوم, وہاں وہ دل سے ہمارے ساتھ, اور جن لوگوں نے اندرون سندھ میں ساتھ دیا میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. عجیب لوگ تھے ان وڈیروں کے مقابلے میں, کہ جو صبح آ کے کہتا تھا, رات کو آ کے کہتا تھا, اور برا بھلا کہہ کے, میں ظاہر ہے کہ میری بچیاں سب بہنیں بیٹھی, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں, ان کو برا بھلا کہہ کے کہتا تھا کہ صبح صبح جانا ریڈیو پہ ووٹ ڈال, اور گنتا تھا آدمی کتنے آئے, وہ سہمے سہمے آتے تھے ووٹ ڈال. آج ایم ڈبلیو ایم نے کیا کیا ان کے ساتھ, جانتی ہیں آپ؟ ایم ڈبلیو ایم کے جوانوں نے کیا کیا, کیا آواز دی ان کو, ان وڈیروں کو جو کبھی ووٹ لینے کے لیے نہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ ووٹ لینے کے بعد نہیں آئے, 5 سال بعد حلقوں میں, کہ نہیں, وہ ووٹ لینے بھی نہیں جاتے تھے اپنے حلقوں, کیونکہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف ووٹ ڈال دے. پورے پورے گاؤں تباہ کر دیتے تھے, ان کے بیڑ مویشی وہ سب اٹھا کے لے جاتے تھے. معذرت, میں اس کو آف کرنا بھول گیا ہوں, اپنے فون کو آف کر دوں, یہ ورنہ آپ کو سوری. ان کی ہمت نہیں تھی, لیکن کیا ہوا, جب اس حوصلے سے وہ کھڑے ہوئے نا دیہاتوں میں, تو ان کو در در پہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگنے کے لیے جانا پڑا کہ بابا خدا کے لیے ووٹ ہم دو. ان کے دلوں سے خوف نکل گیا, بھائی تم کیا کرو گے, مار دو مار دو, ہم تمہارے روپ میں آنے والے نہیں. یہ جیت ہے ہماری کہ ہم نے ان مجبور اور بے کس کسانوں کو, ہاریوں کو, ان کے منہ میں ہم نے زبان دے دی, وہ کھڑے ہو گئے ان کے مقابلے میں. اور یہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کینڈیڈیٹس کے, بڑے مشہور کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو در در پہ بھیک مانگنی پڑی ہے, جا کے بھیک مانگیے, ہاتھ جوڑے ان ہاریوں کے کسانوں کے جن کو وہ گالیاں دے کر لاتے تھے اور اپنے لیے ووٹ کاسٹ کراتے تھے, مہرے ان سے لگواتے. یہ جیت ہے ہمارا, یہ فتح ہے ہمارا, یہ ہم نے حاصل کیا. آگے کے لیے ایک ویژن ہے, میں خلاصہ کر رہا ہوں گفتگو کا, تو میں نے ایسا کیا کہ مجھے کہیں اور جانا تھا پروگرام میں، لیکن اب ظاہر ہے راجہ صاحب کے حکم کو میں نہیں ٹال سکتا، ہمارے قائد وحدت ہے نا، ناصر ملت ہے. میں لوگوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو امتحان ہوتا ہے کبھی کبھی. ہمارے ایک کینڈیڈیٹ بڑا کامیاب رہا ہے اس امتحان میں. ایک ایسی منزل آ گئی تھی سندھ میں ایک جگہ پہ کہ جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ لڑتا وہ بھی ہارتا، اس کے مقابلے بھی شیا تھا وہ بھی ہارتا، اور تیسرا جیت جاتا. وہاں سیکریفائس کرنے کی ضرورت تھی، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بھی بہت مضبوط تھی، بہت مضبوط تھی، اور ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم تین دن پہلے اس سے کہیں کہ بیٹھ نہیں تھی. لیکن میں سلام کرتا ہوں اس کی عظمت کو، کیونکہ دیکھیے نا جواب دینا کتنا مشکل ہے. ہماری خواہر سے پوچھا اگر ان سے کہا جاتا بیٹھ جاؤ تو یہ پہلے کیا کہتی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیا جواب دوں گا، یہ جو میرے ساتھ رات دن کام کر رہی ہے میں ان کو کیا کہوں گی، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گی، میں نے کتنی تقریریں کی ہیں، میں نے کتنی باتیں کی. لیکن نہیں، ایک مقام آتا ہے کہ امام خمینی کو جنگ بندی قبول کر لی، اور خود امام خمینی نے یہ کام کیا، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی. حالانکہ ہم جانتے ہیں وہاں رہے ہیں اس پورے دور میں کہ ذمہ دار کچھ اور لوگ تھے، لیکن امام نے اپنے اوپر لیا تاکہ میرے اوپر بات آئے، میں سب سے بڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. 598 جو قرارداد تھی، پتہ نہیں کتنوں کو اس بارے میں معلوم ہے نہیں معلوم ہے، بہرحال وہ ایک پورا تاریخ ہے جنگ کی، کہ وہی رہبر جو کہہ رہا تھا کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، آخری بچے تک لڑیں گے. 598 جو ریزولیشن تھی اقوام متحدہ کی، جس پر سارا جھگڑا تھا، نہیں مان رہے تھے امام اور پوری قوم نہیں مان رہی تھی، امام نے قبول کر لیا اس کو آخری 8 سال بعد. اور کتنا مذاق اڑا دنیا بھی، یہ تو کہتے ہیں آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کے اثرات، یہ فتح مبین، اس کو فتح مبین کہا تھا امام، کہ فتح مبین ہے، ابھی تمہیں لوگ برا کہہ رہے ہیں بعد میں، اور دیکھ لیں کیا انجام ہوا، پھر صدام وغیرہ کا کوئی تدبر ہوا. یہ بصیرت تھی امام. تو یہی پوزیشن ہمارے اس کینڈیڈیٹ کی تھی، تو اس کے ساتھ گاؤں دیہات، پھر سندھ کے حلقے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، دور دور ہیں گاؤں دیہات، آپ کی طرح تو نہیں ہے، 30-30, 40-40 کلو میٹر دور ہے گاؤں میں، 10 کلو میٹر 15 کلو. تین دن پہلے جب یہ مقام آیا کہ جناب اب تو صورت حال یہ ہے کہ کیا کیا جائے، بٹھایا جائے، کسی میں ہمت نہیں تھی اس کو کہنے کی، تو یہ کام خود راجہ صاحب نے کیا. اور میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جب آغا صاحب نے، راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے، قائد وحدت، جب اس کو کہا ہے، ریکویسٹ کیا، اس نے کہا آغا صاحب آپ کا حکم ہے، بس بات ختم، میں سب کو فیس کر لوں، میں سب کو دیکھ لوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آپ کے کہنے پہ میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے کہہ دیا. یہ آپ رات کو بھی کہتے ہیں الیکشن کے، میں جب بھی بیٹھ جاتا ابھی تو تین دن. اسے کہتے ہیں ایک تنظیمی ڈسپلن. اب جو ہمیں آگے کام کرنا ہے وہ اس نہج پہ کام کرنا ہے. دیکھیے ہم ایک امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم میں کوئی معصوم تھوڑی ہے، نہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب معصوم ہے، نہ امیر شہیدی صاحب معصوم ہے، نہ اور نہ مجھ جیسا طالب علم معصوم ہے، نہ آپ میں کوئی معصوم ہے. جب ہم فیصلے کرتے ہیں انہی سے سیکھتے ہیں نا، سیکھتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بہترین ماں باپ کون سے ہوتے ہیں کہ جو ششماہی یا ٹرمینل یا جو بھی آج کل اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا تو ششماہی اور سالانہ ہوتا تھا، اب تین چار ہوتے ہیں، تین مہینے بعد ہمارے بچے جب، وہ ابھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں، زیادہ ہم سے سمجھدار. خیر، تو اب وہ جو ششماہی امتحان ہوتا تھا، اچھے ماں باپ اس ششماہی امتحان سے رزلٹ نکال لیتے تھے سالانہ، کہ بھائی یہ کمزور ہے اس سبجیکٹ میں، اس سبجیکٹ میں، اس سبجیکٹ میں. اور ایسے بھی ماں باپ تھے کہ سالانہ امتحان میں فیل ہو کے آ گیا بچہ، جب بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، آ گیا اچھا چل کھانا کا روٹی کا گھر جا. یہ بھی ہمارے پڑوس پہ ایسے بھی تھے اور ہم بھی تھے، ہاں ایسے ہی تھا، ہمارے نمبر کما دیتے تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اب گھر جائیں گے اور ابا اور اماں کی ڈانٹیں سننی ہے، اس میں پیپر کم ہے. اور ایسا بھی میرے ساتھ چل رہا ہے جو فیل ہو گیا اور راستے میں بھی کھیلتا ہوا وہ دھم مچاتا جا رہا ہے، میں نے کہا بھائی تجھے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، میرے گھر والوں کو بتاؤں گی نہیں آج رزلٹ تھا. یعنی جب گھر والوں کو یہ نہیں بتاؤ کہ کب امتحان ہوا اور کب رزلٹ ہے کب نہیں ہے، تو پھر بتائیے مجھے. غربت کا زمانہ تھا، ظاہر ہے سرکاری اسکول تھے، مگر پڑھائی ان اسکولوں سے اچھی تھی جو آج کہلائے جاتے ہیں سوشل اسٹیٹس کے سمبل اسکول کہلائے جاتے ہیں. اس زمانے میں سرکاری اسکول کا لڑکا پوزیشن لیتا تھا، اور کانوینٹ اسکول کا بچہ پوزیشن نہیں لے سکتا تھا اس کے آگے، اتنی اچھی پڑھائی تھی. جن کو آپ کالا پیلا اسکول کہتے ہیں نا، پوری سول بیوروکریسی انڈیا پاکستان کی انہیں سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے نکلی ہے. میں نے میٹرک اسی سرکاری اسکول سے کیا، مجھے فخر ہے، خدا کا شکر ہے کہ آج کے میٹرک اور انٹر اور ایم اے سے زیادہ میں جانتا ہوں. ہاں ممکن ہے وہ انٹرنیٹ مجھ سے زیادہ جانتا ہوں، نالج میری اس سے زیادہ ہے، مجھے نہیں آتا یوٹیوب، میں استعمال بھی نہیں کرتا انٹرنیٹ، انٹرنیٹ مجھے ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں سارا، ویسے ہی ٹی وی 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے. خیر، تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان دیہاتوں اب جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ششماہی رزلٹ کو دیکھ کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اچھے ماں باپ نہیں یہ کرنا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس بچے کو کنٹرول کرنا ہے، اگر اس کو حد سے زیادہ آزادی دے دی कभी बच्चे की सारी जिद पूरी नहीं करते, कयामत हो जाएगी, वो बच्चा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। आदत बना ले अपनी, हर जिद जो पूरी भी कर सकते हैं, हर जिद पूरी नहीं करो, उसके रोने की परवाह ना करो, वरना क्या होगा, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, जो मैं कहूँगा वो। और मैंने ऐसे माँ बाप को रुसवा होते देखा है महफिलों में, बच्चे ने महफिल में बाप के मुँह पर थप्पड़ मार दिया मेरे सामने। मैंने कह लीजिए कहाँ गया आपका पैसा, कहाँ गई आपकी दौलत, क्या रह गई आपकी इज्जत। 10-11 साल के बच्चे ने मुंह पे एक थप्पड़ दिया बाप, जोर से कुछ मांग रहा था नहीं दिया, मोबाइल मांग रहा था बाप से छीन रहा, जोर का थप्पड़ मार दिया, और बाप में हिम्मत नहीं कि बच्चे को थप्पड़ मार दिया। और आजकल तो स्कूलों में पाबंदी भी लग गई, आपको पता है, खबरदार बच्चे को कुछ ना कहना, माँ बाप की जो चाहो गंद बना देना, मगर बच्चों को कुछ नहीं कहना। अब वो प्लांटेड कहीं ना कहीं जुर्म सितम होता है, वो प्रोग्राम दिखा दिखा के ये ऐसे मारा उस्ता नहीं, वो है तो करोड़ों 18-19 करोड़ में हो गया, लेकिन असल मसला क्या है कि आपका कंट्रोल, आपकी सकाफत ख़त्म कर दी, आपका जो एक महज़ब निज़ाम है पेरेंट्स का और बच्चों का, जो रिश्ता है, रिलेशन है बच्चों का, प्यार मोहब्बत का, दादा दादी का, नाना नानी का, कहानियाँ सुनाने का, ये सारे सिस्टम को तोड़ फोड़ के रख दिया जाए, इनके मुआशरे को वैसे मुआशरा बना दो कि किसी को किसी की फिक्र ना हो, अपनी फिक्र हो जाए, बस मैं मेरी ज़िंदगी, मैं मेरी ज़िंदगी। इसी पैटर्न पे हमारा मीडिया चल रहा है, इसी पे हमारे ड्रामे चल रहे हैं। जितनी ज़्यादा बदतमीज़ औलाद को बना सकते हो बना दो, और बन रहे हैं बच्चे, सब हो खैर, ये तो सब होगा, हालात का जबर है, ये मेरे वाज़ नसीहत करने से ख़त्म नहीं होने वाला, मैं जानता हूँ, ये हालात का जब है, जिस सिस्टम में मैं क्या कर रहा कि जिस इस सिस्टम की हम पैदावार, इस सिस्टम में, अब इस सिस्टम पे जर्ब लगानी है, सिस्टम पे वार करना, कैसे, क्या खाली जज्बाती नारों से हम ये काम कर लेंगे, नहीं कर सकते, सिर्फ जज्बाती नारों से कुछ भी नहीं हुआ दुनिया में, ना हो सकता। जमहूरी इस्लामी के इनकलाब में नारे काम के जरिए पैदा होते थे, यानी अमल के बाद फिर नारा सामने आता था कि उस अमल के नतीजे में एक नारा निकला था। मसलन मैं अर्ज करूं आपसे कि जब हमला हुआ और जबरदस्त हमला हुआ, 80 में हमला किया इराक ने, और खुर्रम शहर चला गया, अबादान का मुहासरा हो गया, अहवाज मुहासरे में आ गया, तबाह बर्बाद हो गए, 50 के करीब सरहदी शहर, कसरे शीरी पे कब्जा हो गया, सरे पुले जहाब पे कब्जा हो गया, इतने इलाकों में कब्जा हो गया, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनकलाब ख़त्म हो रहा है, वैसा इनकलाब जा रहा है, हम तो उस वक्त बिल्कुल शोर में थे, एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, रेडियो का ज़माना था, बस रेडियो कान से लगा रहता था, देख रहे थे, उसी ज़माने में गए भी थे, जंग शुरू हुई थी थोड़े अर्से बाद हम चले भी गए थे इराक, लोग चींटियों की तरह रेंग जाना जिसको कहते हैं ना, ऐसे निकले हैं सड़कों पे ईरान के हर शहर, तेहरान से लेके जायदान तक और मशहद से लेके कुर्दिस्तान तक, उस वक्त आबादी 5-6 करोड़ थी, और यही होगी तो 8 करोड़ होगी ईरान की आबादी, रेंग गए, भर गई सड़कें, मर्द औरतें बच्चे कंधों पे गोलों में गली में, और ईमान से वफादारी का ऐलान कि हम सब मर जाएंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे इनके साथ, हम लड़ेंगे, इमाम खुमैनी से वफादारी का ऐलान। जब ये सब कुछ हुआ, फिर जब जुमा आया, जुमे को मुझे नहीं याद ना कि किसने खुतबा दिया था, शायद आगा रफसंजानी ने दिया था, स्पीकर थे असम्बली के, या फिर आयतुल्ला खामनेई ने, रहबर ने, जब उस वक्त ये सदर थे जमहूरी के, शायद इनका खुतबा था, मुझे अब पूरी तरह याद नहीं, जाहिर बात हो गई 30 साल पुरानी, बल्कि 32 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जुमे का वक्त नमाज में 40-50 लाख मजबा होता था तेहरान कौम का, इमाम की तरफ शुक्रिया अदा किया कि मैं इस कौम के शुक्रिया अदा करता हूँ, उम्मत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पुश्तीबान यानी हमारे पुश्त पे आके खड़ी हुई है, तो वो 40-50 लाख आदमी खड़े हो गए और अचानक एक नारा लगाया, माँ अहले कूफा नेस्तीन इमाम तनहा बेमानत। पहली बार मुझे याद है ये नारा कब लगा था, उस वक्त लगा था, हम अहले कूफा नहीं है कि अपने रहबर को अकेला छोड़ दें, आपने देख, ये नहीं कि नारा लगाया हमारी तरह और काम के वक्त अपनी अपनी जिद, अपने अपने मनमानी सब कर रहे हैं, जिसकी जो मर्जी कर रहा है, उन्होंने पहले करके बताया, फिर ना तुमको जेब देता था ना, बहुत मार्जत के साथ अपने बच्चियों से कह रहा हूँ कि बेटा हमारा मसला ये है, کہ ہم نعرہ لے لیتے، نعرے کے پیچھے جو حکمت اور فلسفہ ہے نا وہ ہم نہیں جانتے، نہیں معلوم، یعنی اکثر کو نہیں معلوم. اب جو ہمارے پاس وقت ہے وہ کیا ہے؟ کام کرنے کا. ایک ویژن ہے ایم ڈبلیو ایم کا، ملے نہ ملے، میں نے کہہ دیا کہ کاری رسالت انجام دے رہے ہیں، جب تک سانس ہے کام کریں گے، مر جائیں گے دوسرے آ جائیں گے ہماری جگہ، ہم سے بہتر آئیں گے، یاد رکھیے گا ہم سے اچھے لوگ آئیں گے. ویژن صرف شیعوں کے لیے نہیں، میں نے پہلے عرض کیا، اب جب ہمیں آگے 5 سال کام کرنا ہے تو کس سطح پہ کام کرنا ہے؟ تمام کے لیے، جتنے بھی، ان سب کے لیے، سب قوموں کا نعرہ ہم کو لگانا، تمام قوموں کا نعرہ، ہر ایک مذہب، تاکہ ہم دوسروں کو اپنے اندر جذب کر سکیں، دوسروں کو بھی اپنے اندر شامل کر سکیں، ملا سکیں. بہت وقت ہے ہمارے پاس، میں نے کہا نا کہ پہلی اور آخری بار تو نہیں ہوا، کیا پتا 2 سال 2.5 سال بعد ہی دوبارہ انتخاب. تو ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ نفوذ، نفوذ لے جانا، اپنے منشور کو، اپنے پروگرام کو، اپنے نعرے کو وسعت دینی، وہ وسعت دینی ہے تاکہ دوسرے بھی شریک ہو سکیں، شامل ہو، نہ دیں ووٹر. مگر ہمارا نعرہ کیوں؟ دیکھیے، ایک سامراج کی سازش ہے، یہ ایم ڈبلیو ایم کے خلاف ایک سازش ہو رہی، میں بتا دوں آپ، اور اس میں امریکہ اور سعودی عرب تک شامل ہے. امریکہ تو کہتے ہیں، سعودی عرب ڈائریکٹ انوالو تھا اس انتخابات میں، یاد رکھیے گا، سعودی عرب ڈائریکٹ انوالو تھا اس انتخابات. ان کی پوری سازش یہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین کو ایک فرقے وارانہ گروہ بنا کے، جیسے پہلے اور تنظیموں پر پابندی لگائی جائے، اس پہ بھی پابندی لگائی جائے، سمجھ گئے؟ اور ہم نہیں چاہتے کہ مجلس وحدت مسلمین پہ فرقے واریت کی چھاپ لگے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پورا پلان، پورا پلان، کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے کہ سب کو تو قابو کر لیا تھا، یہ نئی قوت کہاں سے ابھر کے آئی؟ صرف اس بات پر عمران خان سے ناراضگی ہوئی کہ تم ایم ڈبلیو ایم کے لوگوں سے کیوں ملے، حالانکہ عمران خان سے ہمارا کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، مگر وہ اس بات پر بھی ناراض، اور اسی لیے شاید اس کو بہت ساری جگہوں پہ نقصان اٹھانا پڑا. عمران نے بھی بار اس بات میں مردانگی دکھائی کہ ان کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ میں ملوں گا ان لوگوں سے، ملوں گا. تو اب آپ نے دیکھا کہ کتنی قوتیں ایم ڈبلیو ایم، آپ ہی نہ سمجھے کہ یہ کراچی ہے، حیدرآباد یا پاکستان کا، یعنی وہ زیادہ ہوشیار ہیں کہ کون آگے چل کر سامراج کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا. لہذا ہمیں جو کام کرنا ہے آگے، جیسے فلاحی ابھی پروجیکٹ ہمارے ماشاءاللہ شروع ہو گئے، گھروں کے بھی، اسپتالوں کے بھی، جیسے حزب اللہ نے کام کیا لبنان میں، آج تک اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر نہیں کرا سکا امریکہ، نہیں کرا سکا. کیوں؟ ان کے کاموں کی وجہ سے، نہیں مانا یورپ نے، کہا نہیں بھائی دہشت گرد تنظیم نہیں، یہ اسپتال چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، عیسائیوں کی مدد کرتے ہیں، سنیوں کی مدد کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، بھائی ہم کیسے ان پر پابندی لگا دیں؟ یہ ہماری لائن ہے، اس لائن کو ڈرا کیا، اس لائن پہ چلے، پہلے بھی یہی تھی، لیکن نہیں، میں نے ایسا کیا نا، وقت کم تھا، 20-25 دن تھے، ایک جذباتی فضا تھی، 30 سال کا غبار دل میں بھرا ہوا تھا لوگوں، ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو وہ نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ اپنا بھڑاس کہیں نہ کسی شکل میں نکال، مجبوری، ان کے دل میں درد ہے نا، کامن اور جو مشترک چیز تھی وہ کیا تھی؟ درد دل ایک دوسرے کا، قوم کا، شیعت کا، وہ درد. ہمیں سب سے بڑی کامیابی یہ ملی، اندرون سندھ کیا، پارا چنار کیا، کوئٹہ کیا، خدا کا شکر ہے کہ وہ جو ہمارا انتشار، وہ جو ہم منتشر ہو چکے تھے نا، بری طرح سے منتشر ہو چکے تھے، بہت بڑی سطح پہ اب ہم ایک ہونا شروع ہوئے، ورنہ ہماری یہاں بھی شیطانی یہ کھیل شروع ہو گیا تھا کہ ہم میں بھی اندر بھی تفریق ڈال دی جائے، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، صوبے کی بنیاد پہ. لیکن الحمدللہ مجلس وحدت کے آنے سے یہ ہوا کہ وہ ایک پھر ایک زنجیر ابھی بنی نہیں، لیکن بننا شروع ہو گئی، یعنی دانے اس تصویر میں اب آنا شروع ہو گئے، کوئٹہ کے ہوں، یہاں کے ہوں، وہاں کے ہوں، گلگت کے ہوں، بلتستان کے ہوں، پارا چنار کے ہوں، اب ایک تصویر بنتی چلی جا رہی ہے. لہذا آگے ہمت نہیں ہارنا ہے، جو ہمت ہار جائے وہ شیعہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. شیعہ یعنی آخری سانس تک ثابت قدم رہنے والا، لیکن تدبر کے ساتھ. بس میں اپنی بات گفتگو ختم کر رہا ہوں، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ. صرف بہادر وہ نہیں ہوتا جو میدان جنگ میں تلوار بہت اچھی چلائے، بہادر ترین وہ ہوتا ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ کہاں تلوار روکنی ہے کہاں تلوار نہیں چلانی. اشجع الناس, اگر مولا عارفان کو کہا گیا اشجع الناس یعنی انسانوں میں سب سے بڑا شجاع, تو تلوار چلانے کی بنا پہ تھوڑی کیا گیا, کہا گیا کہاں تلوار روکنی ہے وہاں کہاں, کہاں سینے سے اترنا ہے وہاں کہاں, کہاں گھر میں خاموش بیٹھے رہے وہاں کہا گیا. اشجع الناس اس لیے گیا تلوار چلانے تو ایک پہلو ہے نا, کہاں تلوار تدبر کے ساتھ معروضی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آبرو مندانہ طریقے سے, کسی کے سامنے جھک کے نہیں لیکن معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آبرو مندانہ طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. پولیٹیکل سیل بہت جلد فعال ہو جائے گا, ممکن ہے کہ اسی 15 دن کے اندر اندر جیسے سندھ کا کنونشن ختم ہوگا, کیونکہ 3 سال مدت ہو گئی, ہوگا پولیٹیکل سیل, اس میں بہترین افراد کو انتخاب کیا جا رہا ہے کہ جو سارا سال کام کرتے رہے سیاسی پارٹیوں سے, سیاسی لوگوں سے, اپنے لوگوں سے رابطے میں رہیں, اسی میں پھر خواتین کی نمائندگی بھی کہ جن کا تجربہ ہے سیاسی تجربہ جو اس سے کافی ہمیں مدد ملی ہے, وہ پھر اپنی ٹیمیں بنائیں اور وہ پورا سال ایک ہمارا ایکٹیو رکھا جائے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, کیونکہ ان کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے موسم میں کہا تھا یہ بات, اپنی بہنوں کے اجتماع میں ایک بات کہی تھی اور میری بات الحمدللہ اللہ نے میری لاج رکھی. میں نے کہا تھا ہم ہارے یا جیتے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ووٹ ہماری بہنوں کے پڑے, اور یقین جانے کے جہاں بھی کاؤنٹنگ ہوئی ہے ہماری خواتین نے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنا وعدہ زیادہ وفا کیا. اب میں نہیں کہتا کس کی نسبت, لیکن خواتین نے زیادہ ساتھ. پانچ گھنٹے ضعیف عورتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, کھڑی رہیں ووٹ ڈالنے کے لیے بیچاری 9-9 بجے رات تک کھڑی رہی جب تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا, جب تک نہیں. تو بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ضائع ان کا جاتا ہے جو دنیا کے لیے کرتے ہیں. جنہیں نے دنیا کے لیے الیکشن لڑا وہ رو رہے ہیں, ان کا پیسہ ڈوب گیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اتنا مال لگ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے اپنے مذہب کے لیے کیا تھا, کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ نہیں ضائع, ہم نے عبادت کی ہے, اپنے مذہب کے لیے چلیں تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری عبادت تو محفوظ ہے نا, آخرت کے لیے تو محفوظ ہے نا. لہذا مایوسی کفر اسی لیے قرار دی کہ تم نے جو کیا یہاں تمہیں نہ نظر آئے اللہ کے تو محفوظ ہو گیا نا. اللہ کی بار کے بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما, بار الہ جس وحدت کی طرف ہم نے قدم بڑھایا ہے سب سے پہلے ہماری ملت میں یہ اتحاد اتفاق پیدا کیا, اور بار الہ جس وحدت کی طرف ہم نے تمام بھائیوں کی طرف خلوص سے اپنا ہاتھ بڑھایا دوسرے مکاتب کی طرف, بار الہ ہمیں کامیاب کر دے کہ ہم پاکستان کے تمام طبقوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بار الہ سخت ترین راستہ ہے, دشوار ترین راستہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ کتنا کٹھن راستہ ہے جس پہ ہم نے قدم رکھا ہے. عالمی طاقتوں کو للکارنا کوئی مذاق نہیں ہے, بار الہ ہمیں اس راستے میں تو ہی ہے جو ثابت قدم رکھ سکتا ہے, ہمیں ثابت قدم رکھ. جس حوصلے کے ساتھ ہم نے یہ کمپین چلائی تھی بار الہ ہماری ماؤں بہنوں کے دلوں میں یہی حوصلہ برقرار رکھے, اس سے بھی زیادہ ہمت, ہمیں بردباری کے ساتھ حلم کے ساتھ معروضی حالات درپیش حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کاروان کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سلام پیش کرتا ہوں راجہ صاحب کی طرف سے بھی, کیونکہ کل بھی انہوں نے اپنی تقریر میں یہی جملہ ادا کیا تھا, تو میں ان کے چھوٹے سے ساتھی کی حیثیت سے آپ کو کہ سلام پیش کرتا ہوں ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو جنہوں نے ان بدترین اور دہشت اور وحشت کے ماحول میں گھروں سے نکل کر کار زینب انجام دیا. پروردگار انہیں جناب زہرا اور جناب زینب کی خاص کنیزوں میں شمار فرمائے, تمام مومن کے گھروں کو گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے, انہیں شاد و آباد رکھ, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, دہشت گردوں سے اس ملک کو پاک کر, ہمارے شہروں میں امن و امان کو قائم کرتے. بار الہ ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے, جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما, اور آپ سے خاص طور پہ میری عادت نہیں ہے مزاج نہیں ہے مگر میں ایک آپ سے خاص طور پہ دعا کرنا کہوں گا کہ ہماری بہن بہت عزیز بہن اور ہمارے لیے تو بالکل سگی بہن کی طرح ہیں. بانو جعفر صاحب نے ہماری خواہر سرت عسکری کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں, انہیں بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا. جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا, عام عورت عام خاتون ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتی. دعا کریں, دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ سے انہیں خاص اجر و نعمت و ثواب عطا کریں. بار الہ حزب اللہ اور نصر اللہ کو اسرائیل پر غلبہ عطا فرمائے. بار الہ ہم انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, ہم غیر معصوم ہیں. بار الہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر. بار الہ ہمیں حسین کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارا مولا ہم سے راضی نہ ہو جائے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ, تمام شہدا کی ارواح کی خوشحالی کے لیے اور اس ملت کی سربلندی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات.